نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. سب سے پہلے امارات کے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ سب ساتھیوں کی خدمت میں سلام عرض ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے, بڑا احسان ہے جس نے یہاں آپ کی خدمت میں, حضرت کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق بخشی کہ انسان اپنی کوششوں سے اور اپنے اسباب سے نہیں پہنچ سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے یہاں پہنچ سکتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, آج یہ دن آیا ہے کہ مسجد الحمدللہ بن چکی ہے. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. پچھلی چھٹی میں حضرت جہاد کی تشریف لے گئے تھے تو یہاں میں حاضری کے لیے آیا تھا, تو اس وقت ابھی صرف پلر پڑے تھے. تو الحمدللہ جس صورت سے کام ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر خصوصی احسان اور کرم ہے. اور جن مشکل حالات سے پیچھے سے سب ساتھی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کو یقیناً اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور حضرت نے جس صبر کا اور تحمل کا اس پورے عرصے کے دوران دامن تھام کے رکھا ہے یہ انہی کا خاصا ہے, اور انہی کی جوتیوں کے صدقے سے یہ کام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. وہاں کے احوال کے بارے میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے, وہ حضرت کے سامنے کچھ عرض کرنا سورج کے سامنے چراغ جلانے کے مترادف ہے, لیکن حضرت کا امر ہے, امر فوق الادب کے مستحق, کچھ عرض کیے دیتا ہوں. وہاں کی جو جماعت ہے اسے بنانے کا, وہاں بنیاد رکھنے کا سارا اعزاز جو ہے قبلہ حضرت کو ہی جاتا ہے, کیونکہ حضرت جس طرح ہی اپنی فوج کی ملازمت سے فراغت پہ تشریف لائے تو حضرت نے ہماری یہ درخواست منظور فرمائی کہ وہاں باقاعدگی سے تشریف لاتے رہے. اور اب تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت کو وہاں تشریف لاتے ہوئے 23 سال مسلسل گزر چکے ہیں, اور حضرت نے اس پودے کی جس طریقے سے آبیاری کی ہے اس کا اندازہ وہاں پہ رہنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں. اور پھر حضرت کی محبت ہے, شفقت ہے کہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود حضرت وہاں تشریف لاتے ہیں. اور پھر جماعت جتنی کثرت سے مشرق مغرب شمال جنوب پھیل رہی ہے, حضرت کا سری لنکا بھی جانا ہوتا ہے, کینیڈا, امریکہ اور برطانیہ, اس کے باوجود حضرت جاتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں. یہ حضرت کا خصوصی ہمارے اوپر احسان ہے جسے ہم لفظوں میں پورا نہیں کر سکتے. اور یہ فائدے جو ہیں حضرت کی قربت کے اور صحبت کے, اس کا اندازہ اصل میں انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس کی اہمیت سے واقف ہیں. ان لوگوں کو نہیں ہو سکتا جو محض تبرک کے لیے یا برکت کے لیے یا کسی کے کہنے یا سننے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں. اصل میں دوستو یہ وہ دولت ہے جس کے لوگوں نے زندگیاں گزار دو, جن کے لیے لوگ جو ہیں پوری پوری عمر ترستے رہے, انہیں یہ راستہ نہیں ملا. ہمیں اگر یہ راستہ ملا ہے تو یقین کریں کہ اس میں ہماری کسی محنت, کسی ریاضت, کسی عبادت, کسی طاقت اور کسی لیاقت کو دخل حاصل نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کرم فرمائی ہے, جو ہمارے والدین نے کوئی نیکی کر لی, یا کوئی ہمارے کسب حلال کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا, یا کوئی یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے کسی انجانی نیکی کی وجہ سے قبول کر لیا. اس پہ اترانے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. خاص طور پہ جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ظلمت کتنی ہے. یورپ کے بارے میں تو ہر بندہ جانتا ہے, لیکن ان ملکوں کے بارے میں تو خوش گمانی ہے. جو آدمی وہاں رہتا ہے اسے ہی وہاں کا علم ہے کہ وہاں پر برائی جو ہے وہ یورپ سے زیادہ کہیں پنجے گاڑ چکی ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کتنے گہرے ہیں. اگر جماعت کے ساتھ تعلق نہ ہو اور انسان جو ہے شیطان کی پکڑ اس سے بچ نہ سکے تو وہاں اس سیلاب کے اندر بہنے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں کہ آدمی نہ بہے. اور کم سے کم وہاں کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ مادیت ہمارے اندر اتنی زیادہ ہے کہ آپ کہیں پہ چائے پینے کے لیے بیٹھیں, کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو ہر وقت بات یہ ہوتی ہے کہ مال کو مضاف کیسے کیا جائے, 2 کو 4 کیسے کیا جائے, 4 کو 8 کیسے کیا جائے, 8 کو 16. ساری دوڑ دھوپ اسی چیز کی ہے. ہم پردیس گئے ہیں, ہم رزق حلال کمانے کے لیے گئے ہیں, ہمارے سمجھ میں تو یہی بات آئی, لیکن وہاں پہنچ کے لگا کہ ہر لگا شخص جو ہے وہ ضرب تقسیم کے چکر میں. صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی روٹی پوری کر لوں, بلکہ کہ میں اس سے اور کہاں محل بنا لوں, اور کہاں ملیں لگا لوں, واپس جاؤں تو میں یہ کر لوں. جب ان لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو صبح سے شام جب آپ یہی سوچ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو بڑھایا کیسے جائے, تو پھر آپ کی چیزوں کے ساتھ محبت بڑھنی شروع ہو جاتی. اگر آپ اس سے کٹیں گے نہیں, وقت کو صرف نہیں کریں گے اللہ والوں کے ساتھ, تو یقین کریں کہ ہم ضائع ہو جائیں گے. ہمارے پاس جو تھوڑا بہت وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے ہم قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اور ہمارے تو بزرگوں کے مطالبات ہی انتہائی معمولی ہیں. حضرت نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو ترک فرما دیں, ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے کاروبار ترک کر دیں, ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں. ورنہ آپ ماضی کے بزرگوں کو, متقدمین کو دیکھیں کہ انہوں نے تو یہ بھی تقاضے کیے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کر کے بتایا. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا وہ کوئی دنیا کمانے کے لیے تو نہیں بھیجا. دنیا تو ہماری اللہ تعالیٰ نے مقسوم کر دی, وہ ہمیں مل کر رہنی. وہ ہم باہر جائیں نہ جائیں, ادھر رہیں نہ رہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا, ہمارے بچوں کا رزق دیا ہے وہ ہمیں دے کے رہنا ہے. لیکن ہمارے ایمان کمزور ہیں, ہمارے جو تقوے ہیں وہ کمزور ہیں. اس کے پیش نظر ہی ہمارے بزرگ جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں اضافہ فرمایا, ان کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, ہمیں یہ رعایت دی ہے کہ وہ خود مجاہدہ کر رہے ہیں, وہ خود ریاضت کر رہے ہیں ہمارے حصے کی. ہمیں تو ان کے ان الفاظ کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور ان کے ان الفاظ کو بھی قیمتی سمجھنا چاہیے جو ہمیں بتاتے ہیں, جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکلیں, ہم نے ایک کان سے ڈالا اور دوسرے کان سے اسے نکال دیا, ایسا نہ ہو. اب اس کیفیت کا اندازہ باہر جا کے زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ تو دریا کے اندر ہیں, آپ سمندر کے قریب ہیں, اور آپ کو اس بحر کی شناوری جو ہے وہ اس لیے زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ ہر وقت ان کے قریب ہیں. لیکن چونکہ ہمیں ایک مدت بعد حضرت کی صحبت اور قربت نصیب ہوتی ہے, اس لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں فرق کیا ہے. لیکن یہاں رہنے کے حضرت کے ادب کے تقاضے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جب حضرت کے قریب رہتے ہیں, حضرت اجتماعات کے لیے پورا سال تشریف لاتے ہیں, تو ہم سے جہاں جہاں ممکن ہو, خاص طور پہ مشتبہ کا کوئی اجتماع جو ہے وہ ہم چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. اس میں خصوصی فائدے ہیں, کیونکہ ہمارے بڑے حضرت جن سے بیعت کی شرف یابی مجھے بھی حاصل ہے اور انہی کے صدقے سے یہ سارا فیض چل رہا ہے, وہ بھی یہاں موجود ہیں اور پھر حضرت خود بھی یہاں تشریف لا رہے ہیں. یعنی یہ دو آچھا والا معاملہ ہے, اور اس موقع کو ہم نہ کھوئیں. جب اپنے تمام جو مصروفیات ہیں یہ تو ساری زندگی چلتی رہیں گی, یہ کبھی کم نہیں ہوں گی. ہم چلے بھی جائیں گے تو ہمارے پیچھے لوگ یہی کچھ کرتے رہیں گے جو پیچھے سے کرتے آئیں. یہ دنیا کا ایک چلن ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کما کے کیا لے کے جانے والے ہیں, اور ہمیں کمانے کے لیے ہم خود جتنی مرضی عبادت کر لیں, ریاضت کر لیں, خود ذکر اذکار کر لیں, اگر ہمارا قلبی تعلق شیخ کے ساتھ نہیں ہے تو یقین کریں کوئی فائدہ نہیں. اور قلبی تعلق کا قائم ہونا اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے. اس اخلاص کی دولت کے حصول کے لیے ہی یہاں پہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, اور ہمیں کوئی بات بھول رہی ہو تو اس کی یاد دہانی کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. کہ حضرت کی خدمت میں بار بار آتے رہیں گے تو جو سبق بھول رہا ہوگا, اگر حضرت سے پوچھنے میں حجاب ہوگا تو کسی بھی اپنے بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان بڑے بڑے ادراک والے, بڑے بڑے علم والے ساتھی رکھے ہیں. اول تو حضرت ہمارے ساتھ اتنی شفقت فرماتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات پوچھیں, حضرت سے بڑی بات پوچھیں, تو حضرت نے کبھی بتانے میں حجاب نہیں فرمایا, کبھی گریز نہیں فرمایا. ویسے بھی قبلہ حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اعتراض مانے فیض ہے, سوال مانے فیض نہیں. سوال آپ جتنا مرضی پوچھیں علم کے حصول کے لیے پوچھیں. اور یہ اخلاص بڑھتا دوستو اس چیز سے ہے کہ ہمیں جتنی وضاحت زیادہ ہوگی اپنے راستے کی, جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس کی قدر و قیمت کا جتنا ہمیں اندازہ زیادہ ہوگا, اتنا ہی ہمارے اخلاص کا درجہ زیادہ ہوگا. اصل میں ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ راستہ ہے کتنا قیمتی, اس راستے پہ لوگوں کی زندگیاں کتنی گزر گئیں, انہوں نے کتنے دشت و صحرا ماپے ہیں, اور اس راستے میں کیا کیا انہوں نے وقت کی مشکلات دیکھی ہیں, سرد و گرم دیکھے ہیں, اس کے بعد انہیں یہ راستہ نصیب ہوا ہے. اور کوئی شخص اگر ایک لطیفہ لے کے بھی چلا گیا تو اس نے سمجھا میں نے بہت بڑی دولت کما لی. حضرت بابا جی اللہ تعالیٰ ان کی برکت کو منور فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, جہاں حضرت کے پائیں تھی آرام فرما رہے ہیں, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ دوسری چیزوں کی بات کرتے ہو, اگر صرف لطیفہ قلب سلامت لے کے چلے جاؤ تو اس راستے کی بہت بڑی کامیابی سمجھ لو, کیونکہ باقی ساری چیزیں لطیفہ قلب ہی سے نکلتی ہیں. اور ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ کوئی معمولی چیز ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں, جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ مومن کا جو قلب ہے وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ممکن ہے, مومن کے قلب کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جا سکتی. اللہ رب العزت نے قلب جو ہے مومن کا اتنا وسیع اور اتنا عریض فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر سما جاتے ہیں اور اس کے اندر نفوذ کر جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس راستے کو سمجھنے کی, اس راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق دیں, اور اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق دیں جو ہمیں بزرگوں کی صحبت میں نصیب ہو جائے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. حضرت نے فرمایا ہمارے ساتھی ہیں ولید ابود, جو سن 86 میں حلقے میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ان کا تعلق لبنان سے ہے اور وہاں کا علاقہ ہے طرابلس، وہاں کے رہنے والے ہیں. اور ان کا جس جگہ پہ میرا قیام ہے، جہاں پہ میں ملازمت کرتا ہوں، وہاں پہ تبادلہ ہوا سن 86 میں. تو 3 سال ہم اکٹھے رہے 86 سے 89 تک. اور جس وقت ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ بالکل کلین شیو تھے اور چین سموکر بھی تھے، جس طرح ایک آدمی سگریٹ بجھاتا ہے دوسرا جلاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جب کسی کو قبول کرنا ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، تو اس کی ایک روشن مثال جو ہے باقی ساتھی بھی ہیں جہاں پہ، وہاں بھی ولید حسن عبود کی ایسی حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ان کی مثال اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جب مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے تصوف کے راستے کی تلاش میں تھا، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس بھی کوئی سلسلہ ہے، تو میں ایک سلسلے میں بیعت ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ بڑی خوشی سے جائیں، لیکن ہمیں اس سلسلے کے ذرا اوصاف بتا دیں. تو انہوں نے کہا جی اس سلسلے کے اوصاف یہ ہیں کہ ہمارے شیخ جو طرابلس میں ہمیں بیعت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چاقو یا چھری ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں، جب ذکر شروع کروائیں تو اپنے چاقو پیٹ میں گھونپ لیں، اثر انداز نہیں ہوگا. میں نے کہا جی اور کیا کمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں باہر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں سانپ نظر آ جائے، بچھو نظر آ جائے، اس کو پکڑ لیں، یہ آپ پہ بالکل اثر نہیں کرے گا. تو میں نے کہا اسے آپ سلسلے کا کمال گنتے ہیں اور اسے روحانیت گنتے ہیں؟ کہتے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز ہے. میں نے کہا یہ وہ چیز ہے جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہیں بچپن میں، سارے شعبہ باز جو ہیں پاکستان میں یہی کام کرتے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کو باندھ دیتے ہیں اور آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، نہ چھری کا اثر ہوگا، نہ بچھو اور اس کا سانپ کا اثر ہوگا. تو انہوں نے کہا جی پھر یہ راستہ صحیح کون سا ہوتا ہے؟ میں نے کہا صحیح راستہ وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور کوئی راستہ صحیح نہیں ہوتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے نہیں ملائے گا، وہ راستہ تو صحیح راستہ نہیں ہے، یہ تو سارے دنیا داری کے کھیل ہیں اور شعبے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر مجھے صحیح راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا آپ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ نے چھٹی پہ جانا ہے عید سے پہلے، تو یہ جو باقی کا وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ کوشش کریں کہ اس گناہ گار کے ساتھ بسر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود راستے کی سمجھ دے دیں گے، وہاں بھی آپ جائیں گے تو فیصلہ کر لیں. کہتا ہاں یہ اچھا سودا ہے، یہ کر لیتے. لیکن یہ اخلاص کا سودا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر اس راستے کا اخلاص رکھا تھا، تڑپ رکھی تھی یا خواہش رکھی تھی. تو اس نے وہ 27 دن جو چھٹی جانے سے پہلے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تہجد کا معمول اور مغرب کا معمول کوئی نہیں چھوڑا. ڈیوٹی پہ تھے تو ہم اکٹھے تھے، باہر تھے تو ہم اکٹھے تھے، وہ سارا وقت ہم نے اکٹھے گزارا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ادراکات جو ہیں دن بہ دن اتنے وسیع کیے کہ جب لیلۃ القدر تھی جس رات میں، تو اسے عصر کے وقت سے ادراک ہونا شروع ہو گیا تھا، کس طرح جبرائیل علیہ السلام آسمان رحمت سے زمین پہ آ رہے ہیں، کس طرح جھنڈا گاڑ رہے ہیں اور کس طرح انوارات برس رہے ہیں. اور وہ ذکر کے دوران بتا رہا تھا کہ انوارات صرف دو ہی جگہ گر رہے ہیں، یا مسجد میں یا جہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اور تیسری کسی جگہ انوارات نہیں جا رہے. بیت اللہ تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ کا گھر ہے، وہاں تو انوارات آنے ہی آنے، لیکن دوسری جگہ جہاں انوارات جاتے ہیں وہی جگہ ہے جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور کسی جگہ نہیں جا رہے. بہرحال انہیں کیفیات کے ساتھ وہ رخصت ہو گئے. اس سے بمشکل پہنچے ہوئے وہاں ایک ہفتہ ہوا ہوگا کہ اس کا مجھے ٹیلی فون آیا، وہاں طرابلس سے خاص طور پہ، کہتا آپ حضرت جی کو فون کریں. میں نے کہا کیا فون کریں؟ انہیں بتایا میں اویسی ہو گیا. تو میں نے دل میں کہا میرے بھائی اویسی تو آپ پہلے دن ہی ہو گئے تھے جب آپ نے ذکر شروع کیا تھا. تو جب وہ واپس آیا چھٹی سے، ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھی تمہارے ساتھ کیا واردات ہوئی؟ کہتے میرے ساتھ تو وہ واردات ہوئی جسے ہم کہتے ہیں ہتھیلی پہ سسوں جمانا، کہ وہ شیخ جو مجھے بیعت کرنے جا رہا تھا، میں اس کے پاس گیا کہ تمہارا راستہ بڑا اچھا راستہ ہے اور میں اس پہ کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا باعلم آدمی نہیں ہوں، لیکن وہاں ایک بندہ مجھے ملا ہے، اس نے مجھے ایک طریقہ بتایا، اس سے تو میرے سمجھ میں یہ کچھ آنے شروع ہو گیا، مجھے تو ملائکہ بھی نظر آ رہے ہیں اور مجھے کیفیات محسوس ہو رہی ہیں، یہ تو بہت مختلف راستہ ہے. تو اس نے کہا اللہ کے بندے وہ کام تو مجھے بھی کرواؤ. کہتے وہ شیخ جس سے میں بیعت ہونے جا رہا تھا مجھے کہتا مجھے بھی ذکر سکھاؤ. میں نے کہا اچھا بھی تم ذکر سیکھ لو. کہتے آج کچھ کل کچھ اس کے بھی ادراکات کھلنے شروع ہو. جو شیخ بیعت کرتا تھا دوسروں کو، اس نے مجھے تیسرے دن کی بات کہہ دی کہ ولید میں تمہیں بیعت نہیں کر سکتا. میں نے کہا میں تو تم سے بیعت ہونے کے لیے آیا، میں وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا. کہتا وعدہ خلافی کی بات نہیں ہے، وہ شیخ مکرم حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ برزخ سے مجھے حکم کر رہے ہیں کہ ولید اویسی ہو چکا ہے، اسے ہم قبول کر چکے ہیں، اب اسے کوئی شخص نہیں قبول کر سکتا. تو ہماری ہمت کہاں سے کہ ہم اسے اپنے پاس لیں جو ہمارے پاس پہلے آ چکا ہے. تو کہتے یہ تو کہ میں نے کہا بھی اگر یہ بات ہے تو پھر آپ نے بھی ذکر کیا ہے ہمارے ساتھ، تو آپ بھی یہ راستہ قبول کر لیں. اس نے کہا دراصل یہ پھر مشائخیت جاتی، یہ اتنے لوگ جو ہزاروں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ میں آج تک کیا دھوکہ کرتا رہا ان سے. اصل میں یہ جو مسندیں ہوتی ہیں، جو خرقے ہوتے ہیں اور یہ دستاریں ہوتی ہیں، یہ جو جاہ پسندی ہوتی ہے اور یہ جو کرسی ہوتی ہے، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے سچ کو تسلیم کرنے کی. تو اس کی وجہ سے وہ نہیں اس راستے پہ آ سکا، لیکن اللہ رب العزت نے اس شخص کو قبول فرما لیا. پھر یہ جب آیا واپس تو اس نے پہلی فرصت میں ایک ہفتے کی چھٹی لی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا راولپنڈی میں. تو جب یہ واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ 87 کی بات ہے، تو کہ تم جو ہے اسلام آباد گئے، راولپنڈی گئے، مشتاباد بھی حضرت کے ساتھ یہاں حاضر ہوا، تم نے وہاں کچھ دیکھا؟ کہتے میں وہاں ایک ہی چیز دیکھنے گیا تھا، شیخ کا قرب. اگر تم پوچھ سکتے ہو کہ شیخ کے گھر کا حدود ربا کتنا ہے تو میں بتا سکتا ہوں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ شیخ کہاں رہتے ہیں تو میں بتا سکتا ہوں، اگر تم پوچھو کہ وہاں کے مقامات کون سے ہیں، وہ مجھے بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ میں تو دنیا گھوما ہوں، میں جگہ دیکھنے تھوڑی کیا ہوں، میں تو اہل اللہ کی صحبت کے لیے گیا تھا، اور وہی تم لوگوں نے ہمیں بتائی یہ بات، اور تمہیں کہہ رہے ہو وہاں فلانی جگہ بھی دیکھ لینی تھی. کہتے ہیں حضرت نے فرمایا تھا کہ تم کہیں سیر کے لیے چلے جاؤ، لیکن میں تو ایک ہی سیر کے لیے گیا تھا اور وہ کر کے آ گیا ہوں، اب دعا کرو کہ اس راستے پہ میں چلا جاؤں، اور مجھے یہ یقین دہانی کراؤ کہ جو گناہ میں نے سلسلے میں آنے سے پہلے کیے تھے کیا وہ معاف ہو گئے، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں. اور اصل میں جو شخص یہ ادراک کر لے کہ وہ گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سے صرف نظر فرما دیتے ہیں. التائب الرحمن جو ہے وہ حبیب الرحمن ہے، جو توبہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو یہ اخلاص اور یہ توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اس راستے کو سمجھ سکیں. مبارک ہمارے ایک اور ساتھی ہیں جو وہاں کے یو اے ای کے نیشنل ہیں، وہاں کے مواطن ہیں، لوکل کہتے ہیں جنہیں، وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. جس وقت اس کی عمر تقریباً 16 سال تھی، اس سے پہلے ہمارے ایک دوست تھے ابراہیم زوام، وہ مصر کے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمایا، ان کا 1991 میں انتقال ہو گیا. وہ حضرت سے بیعت ہونے کے لیے 85 میں تشریف لائے تھے. اس نے ایک خواب دیکھا، اور یہ خواب دیکھ کے مبارک کے جو ہے ابراہیم زوام کے پاس گیا کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک قبر ہے، اس سے روشنی کی شعائیں اٹھ کے زاہد کے کمرے تک جا رہی ہیں، اور زاہد کے کمرے سے میرے کمرے تک آ رہی ہیں. ایک مسلسل مثلث ہے جو چل رہی ہے انوارات کی، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بات سیدھی سی ہے، تعبیر بھی صاف ہے کہ یہ حضرت شیخ مکرم کی قبر نظر آ رہی ہے تمہیں، جو مشتاباد میں آرام فرما رہے ہیں اور جن سے ہم سب بیعت ہیں، اور یہ بندہ یہاں پہ ہمیں چونکہ ذکر بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو اس کے راستے سے ہمیں یہ راستہ پتہ چلے گا، اور اس سے راستہ سیکھ لیں. وہ اللہ کا بندہ میرے پاس آ گیا، تو میں نے اسے کہا کہ میرے دوست تم بہت نو عمر ہو، تم یہ کتاب لے جاؤ جو انگریزی میں لکھی ہے دلائل السلوک، اس کو پڑھو، اگر تمہیں بات سمجھ میں آئے تو لا علمی میں کام نہ کرو، با علم ہونے کی بات کرو. تو وہ میرے پاس آیا چند دن کے بعد، اس نے کہا کہ یہ انگریزی جو ہے نا میرے ملک میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ راستہ بتاؤ جو ابراہیم کو بتایا، یہ انگریزی نہ بتاؤ، ہمیں انگریزی نہیں چاہیے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے ذکر شروع کیا، اور اس کا ذکر اتنا قوی تھا کہ ہم 10-12 آدمی جو پہلے مل کے ذکر کرتے تھے، وہ اکیلا آدمی ان سے زیادہ قوت سے ذکر کرتا تھا. اور وہ حضرت جب وہاں پہ تشریف لائے، حضرت سے بیعت ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی کیفیات آج کچھ کل کچھ رکھیں. یہ بہت حال کا واقعہ ہے، جب یہ جس طرح 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا، اس طرح 7/7 کا واقعہ برطانیہ میں پیش آیا تھا، اور حضرت ان دنوں تشریف فرما تھے ابوظہبی میں، اور انہوں نے لندن جانا تھا، اور مبارک کسی کورس کے سلسلے میں لندن گیا ہوا تھا. تو وہاں لندن سے فون آیا کہ یہاں پہ ایئرپورٹ پہ فلائٹیں بند ہیں، میں اجتماع میں شرکت کے لیے آنا چاہ رہا تھا، تو حضرت سے عرض کرو کہ حالات بڑے خراب ہیں، مسلمانوں کے یہ پیچھے پھر رہے ہیں، تو حضرت تشریف نہ لائیں، اور میں ہو سکتا ہے کہ لیٹ ہو جاؤں، پہنچ نہ سکوں. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں انشاءاللہ ایئرپورٹ سے فلائٹ مل جائے گی، ہماری تو تم فکر ہی نہ کرو، ہم اس راستے میں نکلے ہوئے، اب ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، اور تم بتاؤ کہ کب آ رہے ہو. اس نے کہا میں تو ہیدرو ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، جس طرح ہی مجھے فلائٹ ملے گی میں حاضر ہو جاؤں گا. اب اس کو رات کو فلائٹ ملی، اور وہ صبح کو 4 بجے دبئی پہنچا، اور وہاں سے گاڑی چلا کے جب آیا تو اشراق کا حضرت بیان فرما چکے تھے، یہ جمعہ کا دن تھا. تو وہ پہنچا، ملاقات ہوئی، اور حضرت سے اس نے بتایا کہ اب مجھے چونکہ اب جا کے اپنے ریلیور کو چارج دینا، وہ مینیجر لیول پہ ہے اس وقت، تو اب میرے پاس وقت بڑا قلیل ہے، تو میں اجازت چاہوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ شام کو تم نے 5 بجے جا کے چارج دینا ہے نا، تو 5 بجے سے پہلے تو آپ ہمارے ساتھ رہو. اور حضرت نے خاص طور پہ مجھے تاکید دی کہ سب ساتھیوں کو یہ اطلاع کر دیں کہ خاص معمول کیا جائے گا جمعے کے بعد. حالانکہ حضرت عموماً دن میں معمول نہیں فرماتے، آپ سب کو علم ہے، لیکن یہ حضرت کی شفقت ہے کہ یہ اتنی دور سے آیا ہے، اس کے پاس وقت کم ہے، تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور اس کے صدقے سے ہم سب کا بھلا بھی ہو گیا. تو سب ساتھیوں کو اطلاع دے دی. تو جمعے کے بعد حضرت نے خصوصی معمول فرمایا. معمول کے بعد اسے حضرت نے اجازت دے دی کہ تم اپنی ملازمت پہ جا سکتے ہو. تو جب وہ جا رہا تھا، میں اسے لفٹ میں خدا حافظ کہنے کے لیے گیا، میرا جو رہائش کا ہے وہ 12 فلور پر ہے، 12 فلور پہ، تو وہ اس کی آواز رندی ہوئی تھی، کہتا ہے زاہد ہم کتنے کم نصیب ہیں کہ حضرت کو کتنے کم وقت کے لیے ملتے ہیں، کتنے تھوڑے وقت کے لیے ملتے ہیں، اور پھر بھی حضرت ہم پہ اتنی شفقت فرماتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی خاص بات ابھی پیش آئی ہے تمہارے ساتھ؟ کہتے خاص بات یہ پیش آئی ہے کہ ابھی جب ہم مراقبہ کر رہے تھے تو ایک دریا کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قبلہ زبیق صاحب تک تمام مشائخ کھڑے ہیں، اور ایک جام ہے جو حضرت صاحب تقسیم فرما رہے ہیں ان سب کی موجودگی. اب میں حیران ہوں کہ اتنی دنیا ہے، اتنی خلقت ہے، لیکن حضرت کسی کو دے رہے ہیں وہ جام، کسی کو نہیں دے رہے. کہتے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حضرت سب کو کیوں نہیں دے رہے. تو میں نے کہا یہ عقدہ ابھی واہ کر لیتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں حاضر دے دیتے ہیں. تو حضرت سے جا کے عرض کی کہ یہ مبارک یہ کیفیت بتا رہا ہے، کیونکہ ہر کشف جو ہے وہ مشائخ کی تشریح کا محتاج ہے، ہمیں خود سے تشریح نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں غلطی لگ سکتی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب سیدھا ہے اور صاف ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ فائدہ ہر ایک کو پہنچ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے آ رہا ہے ہم تک، لیکن یہ پہنچے گا اسے ہی جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، ہم اپنی مرضی سے یہ چیز دے نہیں سکتے. تو یہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دولت ہے جو ان کے سینہ اتھر سے صرف انہی انفاس کو ملے گی جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں شامل کر لیا جنہیں اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، تو اپنی خوش نصیبی پہ ہمیں رشک کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکران کرنا چاہیے اور کفران سے بچنا چاہیے. وما علینا البلاغ.